الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزو اور بھائیو, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحج کا مہینہ اب رخصت ہوا چاہتا ہے, اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اسلامی تاریخ میں یہ شہادتوں کا موسم ہے. 18 ذوالحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, 28 ذوالحج کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا, اور یکم محرم کو ان کی شہادت باسعادت واقع ہوئی, اور 10 ذوالحج کو, جیسا کہ سب جانتے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. یہ تینوں شہادتیں تاریخ اسلام کی بڑی درخشاں شہادتیں ہیں. ان میں سے پہلی دو شہادتیں اسلام کے سماجی نظام کی شہادتیں ہیں, گواہیاں ہیں کہ حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تقریروں میں نہیں, اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ اپنے خون کو کسی مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں سمجھتے. لہذا لاکھوں مربع میل علاقے کے حکمران ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے کوئی سیکیورٹی میجرز نہیں لیے, ادر دین جو عام مسلمانوں کو حاصل تھے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے اعلیٰ نہیں سمجھتے تھے. اس موضوع پر تقریر کرنی بڑی آسان ہے, میرے جیسے کم علم آدمی کو بھی آپ کہیں گے تو میں 2 گھنٹے اس پر خطاب کر لوں گا, لیکن اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ آپ کے پاس سارے وسائل ہوں, آپ کے پاس ایک بڑی حکومت پر آپ کو پوری دسترس حاصل ہو, افواج ہوں آپ کے کنٹرول میں, لیکن آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ اپنے آپ کو بڑھیا نہیں سمجھتے, یہ ہے بڑی عظمت کی بات. کہ وہ بات جو سورۃ الحجرات میں فرمائی گئی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اور پھر اسی سے ہم نے تمہاری نسلیں اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یقیناً تم میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزت والا وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یوں ریپروڈیوس کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اور نہ ہی کسی غیر عربی کو ولا علی اجمین علی عربی, اور نہ کسی غیر عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے, الا بالتقوی, مگر خدا خوفی کی بنیاد پر. کلکم بنو آدم, تم سب آدم کے بیٹے ہو, وہ آدم من تراب, اور آدم مٹی سے بنے تھے. خلاصہ کیا ہے, تمام انسان برابر ہیں, انسانوں میں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے, اور تقویٰ جو ہے یہ ایک دل کی حقیقت ہے, زبان سے اس کا جو اظہار ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ اور آخری رسول ماننا, اس سے کیا ہے آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ عام انسانوں سے بلند ہو جاتا ہے. اب باقی سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں, تمام مسلمان جو اللہ کو الہ واحد مانتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھتے ہیں, وہ سب برابر ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے سیاسی نظام کی گواہی ہے کہ اسلام میں کوئی موروثیت نہیں ہے, اسلام میں کوئی موروثیت نہیں ہے. اگرچہ ٹیکنیکلی سپیکنگ جب تمام انسان برابر ہیں تو میرا بیٹا اور کسی اور کا بیٹا وہ بھی برابر ہیں, تو برابری ہے, حرام نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کو واقعتاً کمپیٹنٹ سمجھے, اہل سمجھے, تو پھر اس کو خلافت مل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں سے بہرحال وہ ایک جو خوشبو آتی ہے یا اسمیل آتی ہے کہہ لیں, وہ ملوکیت کی آتی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا. یہ معاملہ گریجولی جو ہے وہ آیا ہے ہماری تاریخ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر مانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ تسلیم کیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا اور اندازہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, تو اس وقت اسلام اپنے جوبن پر تھا. فار ٹو ریزن میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہی نہیں لیا. اس کی دو وجوہات میرے سامنے آتی ہیں, ایک تو یہ کہ حضرت عمر کی اتنی بلند طویل القامت شخصیت سامنے تھی کہ باقی سب ان کے سامنے بونے نظر آتے تھے, لہذا انہوں نے اسٹریٹ اوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. بس لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ بہت سخت ہیں, تو آپ نے ان کو صرف یہ جواب دیا کہ جب ذمہ داری پڑے گی خود ہی نرم ہو جائیں گے. لیکن کسی نے عبد الرحمن ابن ابوبکر کا نام نہیں لیا کہ آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو نامینیٹ کر دیں. لیکن جب اگلا مرحلہ آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا, اب مشورہ حضرت عمر نے طلب کیا کہ کیا کروں. اب پھر دو وجوہات کی بنیاد پر آواز آئی کہ آپ عبداللہ کو نامینیٹ کر دیں. ایک تو یہی کہ بہرحال ساری امت میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے. البتہ دوسری بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم حدیث میں اور اتباع سنت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا منفرد مقام ہے. یعنی ہماری چار فقوں میں سے تین فقے جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی معتقد اور ان کی فالوورز ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے نافع رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو پہلا جو حدیث کا مجموعہ بنا ہے موتا امام مالک, وہ یوں سمجھیے کہ اس کی جو سنہری زنجیر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. صرف ایک فقہ جو ہے اہل سنت کی, فقہ حنفی, اس کے امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ وہاں سے منتقل ہوئے اور پھر باہر چلے گئے, تو پھر ان کے شاگرد در شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہونے کے علاوہ ایک ذاتی حیثیت میں بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احتیاط کا معاملہ کیا اور اس کو کنسیڈر نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوانی کا واقعہ تھا کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے والد نے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ نے کہا ہے تمہیں کہ تم طلاق دے دو, تم مجھے پوچھنے کے لیے آ گئے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دی, جبکہ ان کی بیوی ایام میں تھی اور ایام میں طلاق جو ہے وہ مکروہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو استعمال کیا اور عبداللہ ابن عمر کی فائل دور پھینک دی. کہ پنجابیوں کرنا لی گل کرو, جنہوں طلاق دینی بھی نہیں آتی میں انہوں خلیفہ بنا دیا. بہت دور کی دور اندیشی کی بات تھی کہ انہوں نے یہ ایشو نہیں چھیڑا کہ عبداللہ جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, تاکہ بحث جب چل نکلتی ہے تو پھر ادھر کے دلائل بھی آتے ہیں ادھر کے دلائل بھی آتے ہیں. اس کو میں تعبیر کرتا ہوں کہ جس افسر نے کوئی کام نہ کرنا ہو تو اس کا بڑا آسان حل ہوتا ہے اس کے پاس کہ کوئی چھوٹا سا اعتراض لگا کر فائل دور پھینک دے. نہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جس حال میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ ان پر وہ پانی بھی بند کر دیا گیا جو انہوں نے اپنے پیسے سے کنواں خریدا تھا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. لہذا ان کے بعد پھر جو ہنگامہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بنے, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی آپ حسن کو نامنیٹ کر دیں. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت علی کے بیٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونے کے علاوہ ان کا ایک خاص مقام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرنڈر کیا خلافت سے. یعنی دو پیرلل خلافتیں چلی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت, لیکن انہوں نے سرنڈر کیا, یہ ان کا اونچا مقام ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصولی بات کہی جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر بیٹا کمپیٹنٹ ہو اہل ہو تو پھر اس کو نامنیٹ کرنے میں کوئی حرمت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں سے سمیل آتی ہے ملوکیت کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملہ کیا وہ حضرت عمر سے ایک سٹیپ نیچے کیا, یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائل دور پھینکی حضرت عبداللہ ابن عمر کی, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصولی بات کہی کہ بھئی یہ تمہارا کام ہے, نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم حسن کو نامنیٹ کرو اپنا خلیفہ, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو نہ کرو, تمہارا کام ہے, تم جانو تمہارا کام جانے. بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے لوگ, انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا, لیکن پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظمت کا ثبوت دیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بہرحال ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا کہ حضرت معاویہ سے کہا کہ آئیے ہم ایک ہو جائیں. تو اس پر پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی وسعت قلبی کا ثبوت دیتے ہوئے پلین پیپر پر دستخط کر کے مہر لگا کے ان کی طرف بھیج دیا کہ آپ جو شرائط طے کریں مجھے منظور ہے. تو یوں پھر امت مسلمہ ایک بار پھر ایک ہو گئی. تو یہ اچھا اگلا سٹیپ اب کیا ہے, وہ حضرت معاویہ کو آپ دیکھیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں پہلے یزید ابن معاویہ کو ولی عہد نامنیٹ کیا, اور پھر جب وہ اس دنیا سے گئے تو آٹومیٹکلی یزید ابن معاویہ مسند خلافت پر فائز ہو گئے, اور پھر یہ سارا کا سارا معاملہ حضرت حسین کا انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو کسی نشست میں اس کو بیان کریں گے. لیکن آج میں بات جہاں پچھلے جو میں چھوڑی تھی وہاں سے میں آگے چلا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر دیا اور قریش کو اور یہودیوں کو کسی صورت یہ قابل قبول نہیں تھا. یعنی یہ دو آیتیں جو ہیں جو دو مرتبہ قرآن مجید میں دہرائی گیا ہے مضمون کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اور پروناؤن سے کبھی کوئی بات شروع نہیں ہوا کرتی. وہ جو بچپن میں کہانیاں پڑھی تھیں, ایک رو سے کہانی شروع ہوتی ہے, اے بوائے سے کہانی شروع ہوتی ہے, اس کے بعد اس کے لیے ہی یا یہ استعمال ہوگا, لیکن اٹ یا ہی سے کبھی کوئی کہانی شروع نہیں ہوا کرتی. تو یہ سیاق و سباق میں دیکھیں کہ یہ یریدونا کون ہے. سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ مُوسَى، پانچویں آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، اس کا تذکرہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے، ومبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتے ہوئے ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاؤں بالبیناتی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے ان کے معجزات کی وجہ سے ان کو بنیاد بنا کر ان کو بہت بڑا جادوگر قرار دیا. اب تیسرا فیز ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہے. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ یدعا الی الاسلام، جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راہ یاب نہیں کیا کرتا. اب اس کے بعد ہے یریدون لیطفئوا، یہ چاہتے ہیں. تو اب کون ہو گئے، یہ یہودی چاہتے ہیں، بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، اپنے منہوں سے بجھائیں. واللہ متم نوری ولو کری ہل کافرون، اور اللہ تعالیٰ نے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ان کو جتنے مرضی مڑوڑ اٹھیں، جتنی مرضی تکلیف ہو، جتنا مرضی پیٹ میں درد اٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے والا ہے. اور اللہ نے یہ نور مکمل کیسے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ذریعے سے. میں سوچ سمجھ کر یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید، و دین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر بھیجا. لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کرتے ہیں. یعنی اتنا کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لیا جزیرہ نما عرب کی حد تک. اس کے بعد آپ کے جو خلافات ہیں، خلافائے راشدین، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک تو ایکسٹینشن کی عرب سے باہر اسلام کی، اور دوسرا اسلام کا جو سارا حسن تھا وہ نکھرا جا کر خلافت راشدہ کے اندر. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 2 سال تھے وہ فتنوں کو فروغ کرنے میں گزر گئے، اور ایک سموتھ گورنمنٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ وہ سموتھ گورنمنٹ ملی، فتنے نہیں تھے، لہذا اسلام کیا ہے یہ دکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. آپ کا دور خلافت 10 سال پر محیط ہے، اے گڈ ٹائم. اس میں تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ آج تک کے جتنے بھی بہترین نظام ہیں تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی، ان تمام کا نقشہ جو ہے وہ اسی دور میں تیار ہوا. اسلام سے پہلے دنیا میں ملوکیت کا رواج تھا، ایک بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ سبھی کچھ ہوتا تھا، وہی قانون، وہی حاکم اور وہی جج. جو اس کے منہ سے نکل گیا وہی قانون ہے، اور جو وہ کسی قضیے پر فیصلہ دے دے وہی ججمنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے، لہذا وہ بادشاہوں سے بھی بڑے تھے اور وہ خود اللہ کے بندے تھے. ہمارا کلمہ یہی ہے نا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہیں چارج سنبھالتے ہی اپنی پوزیشن کو وعدے کیا کہ میں رسول نہیں ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے, اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر واجب ہے, تم پر لازم ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تمام چیزوں کو ایک نظام کی شکل دی. مثال کے طور پر وہ جو بات میں نے ابتدا میں عرض کی کہ تمام انسان برابر ہیں, اور پھر ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ ایک درجہ اونچے ہیں, اب مسلمان آپس میں برابر ہیں. مسلمانوں کا حکمران جو ہے وہ بادشاہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور عملاً ایک نظام کی شکل میں پیش کیا. یعنی آج کی جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں جو ہائیسٹ کانسیپٹ ہے وہ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. اس کو متعارف کروانے والا کون ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے بادشاہت ہی بادشاہت تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ایثار کرتے ہوئے اپنی حیثیت کو 1/3 پر ریڈیوس کیا. یعنی آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو کہا کہ میں ایگزیکٹو ہیڈ ہوں, قوانین کو امپلیمنٹ کرنا وہ میرا کام ہے, لیکن قانون سازی کے لیے آپ نے مجلس شورا بنا دی, پارلیمنٹ بنا دی آج کی زبان میں. تمام جو سینئر صحابہ تھے ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی, ایک پارلیمنٹ بنا دی, ایک مجلس شورا بنا دی, اور ہر اہم ایشو اس میں لے کر گئے. یعنی اپنے ذہن میں بھی کوئی خیال ہے تو اس کو خود امپلیمنٹ نہیں کیا, پہلے اس کی اپروول لی ہے مجلس شورا سے, دلائل دیا اس کے لیے کہ میرا یوں خیال ہے, ایسا ہونا چاہیے. صحابہ اکرام نے اختلاف کیا ہے, کئی کئی دن بحثیں ہوئی ہیں, اور پھر جا کر کوئی فیصلہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ لیجسلیچر انہوں نے اپنی ذات سے علیحدہ کر کے مجلس شورا کو دے دی. دوسرا, تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قاضی کا عہدہ بنایا, قاضی ادر دین دا کنگ. یعنی جب بادشاہتیں تھیں تو بس بادشاہ ہی سب کچھ ہوا کرتا تھا, لیکن اب کیا ہو گیا, قاضی کا عہدہ بنا, اور اس قاضی نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمن کیا. امیر المومنین لاکھوں مربع میل سلطنت کے فرما روا قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے, اور قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. تو یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جوڈیشری علیحدہ کر دی. پھر وہ جو ہائر کانسیپٹ تھے اسلام کے, انقلاب, اسلام کے انقلابی اصول اس وقت کے اعتبار سے برابری. اب کہنے کو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 2 گھنٹے میں بھی تقریر کر سکتا ہوں, لیکن حضرت عمر نے ثابت کیا کہ کوئی اور مسلمان اور میں, ہم دونوں برابر ہیں. ایک سرکاری سفر درپیش ہوا, اور وہ بھی کیسے کہ مسلمانوں کی افواج نے فلسطین کا محاصرہ کر رکھا تھا اور محاصرہ طویل ہو گیا. تو شہر کی فصیل سے پادریوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس شہر کے فتح ہونے کا تذکرہ ہے, لیکن ایک ایسے درویش بادشاہ کے ہاتھوں آیا جو تم میں کوئی نہیں نظر آتا ہمیں. تو مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا کہ اچھا, یہ تو حضرت عمر کا نقشہ ہے. تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ شہر آپ کا منتظر ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاص پوشاک نہیں بنوائی اس سرکاری سفر کے لیے, وہی جو لباس پیوند لگے ہوئے پہنا کرتا تھے وہی زیب تن کیا حسب معمول, اور ایک سواری اور ایک خادم کو لے کر چل پڑے. اب اونٹ پر سفر ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کھانے پینا کا سامان بھی آپ کو ہفتہ 10-15 دن کے لیے جتنا بھی وہ سفر تھا وہ چاہیے تھا, تو وہ سامان بھی اسی اونٹ پر لادا. اب ایک آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اونٹ پر, تو اپنے خادم سے کہا, ظاہر ہے کہ بیت المال کا خادم تھا, کہ بھئی دیکھو اس سفر میں ایک منزل میں سوار ہوں گا اور تم نکیل پکڑ کر چلو گے, تو اگلی منزل تم سوار ہوگے اور میں نکیل پکڑوں گا. خادم نے عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ایسا ہی ہوگا. اور ایسا ہی ہوا, یہاں تک کہ جب آخری منزل آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدل چلنے کی باری تھی نکیل پکڑنے کی, اور خادم کے سوار ہونے کی باری. پھر شہر میں داخلے سے پہلے مسلمانوں کی افواج کے کمانڈر نے ایک بڑا خوبصورت جوڑا بھیجا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یہاں بڑے مہذب لوگ رہتے ہیں, آپ بڑا سادہ لباس پہنتے ہیں, ذرا یہ جوڑا آپ پہن کے تشریف لائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی تھی, کپڑوں کی وجہ سے عزت دی تھی. اور معلوم ہوا بعد میں کہ ان کی کتابوں میں تورات و انجیل میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ پیدل چل رہا ہوگا اور اس کا خادم جو ہے وہ سوار ہوگا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر آزادی رائے, یعنی آج کی جو بڑی پاپولر ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ آزادی. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا تو سلوگن ہی آزادی ہے, مس لبرٹی جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیو یارک کا نشان ہے, آزادی, آزادی رائے. آپ غور کریں گے تو وہ سب کچھ اصل میں تو اسلام کے خلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے کے لیے یہ ساری باتیں جو ہے یہ ڈرامے رچائے گئے ہیں, لیکن اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن ذرا اس پر غور کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کیا معیار قائم کیا ہے. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہ جو میں خطبہ دے رہا ہوں یہ دین کی اصل روح کے مطابق نہیں ہے. اسلام آباد کی جو مرکزی جامع مسجد ہے اس کا خطیب وزیر اعظم ہونا چاہیے آئیڈیلی سپیکنگ, اور پھر لاہور کی جو مرکزی مسجد ہے اس کا خطیب وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے, اور پھر اسی کے اپوائنٹ کردہ لوگ جو ہیں وہ ہر مسجد کے اندر مخطیب ہیں. تو مسجد نبوی کے خطیب اور امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہی کا جمعہ کا خطبہ جو تھا وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا تھا امیر المومنین کا. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو ایک بدو دیہاتی شخص عام, پارلیمنٹ کا رکن وہ نہیں تھا, مجلس شورا کا رکن نہیں تھا, کوئی منصب دار نہیں تھا, کسی علاقے کا گورنر نہیں تھا, وہ کہتا ہے لا سمع ولا طاعۃ, ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے. کوئی پولیس والا نہیں آیا کہ اس کو دھکے دے کر باہر لے جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. آپ نے خطبہ روک دیا اور آپ نے پوچھا, ہاں بھائی کیا بات ہے, کیوں تم میری بات سننا اور ماننا نہیں چاہتے؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ تو اس چادر سے بنا ہوا ہے جس کا ایک ایک ٹکڑا ہر مسلمان کو ملا تھا, مجھے بھی ملا تھا, لیکن وہ ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اس سے میرا کرتا نہیں بن سکا, میرا قمیض نہیں بن سکا. آپ تو ہیں بھی لمبے قد کے, معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے اور بڑا ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے لیا ہے. چونکہ آپ خائن ہیں لہذا ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیش میں نہیں آئے, آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ جن کا ابھی ذکر ہوا ان سے کہا عبداللہ وضاحت کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضاحت کی کہ وہ ٹکڑا ایک مجھے ملا تھا, ایک میرے والد صاحب کو ملا تھا, میرے حصے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا, ان کے ٹکڑے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا, تو میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی والد محترم کو دے دیا لہذا ان کا کرتا بن گیا. اب وہ بدو کہتا ہے الان نسمع ونطیع, جی بالکل اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ پوری تاریخ میں آپ کو ایک مثال بھی ایسے لا سکیں کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک کے فرما روا نے بھی اتنی تنقید سنی ہو, اتنے تحمل کے ساتھ سنی ہو. تو آزادی مساوات کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا, آزادی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ویلفیئر سٹیٹ, یعنی ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کینیڈا کی امیگریشن کے لیے بیتاب ہے. کیوں؟ کینیڈا ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے, وہاں آپ کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ٹیک کیئر کی جاتی ہے ان کی. اسکینڈینیوین کنٹریز, آپ کا سب کچھ حکومت کے ذمہ ہے. یورپ کے بہت سے ممالک, سب کچھ. آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو بے روزگاری الاؤنس مل رہا ہے, آپ بیمار ہیں تو آپ کا بڑے سے بڑا آپریشن جو ہے وہ فری ہو رہا ہے. اس کا بھی مجد کون ہے؟ یہ تصور کس نے پیش کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر, یعنی مدینہ منورہ ہیڈ کوارٹر ہے, کیپٹل ہے, اور وہ دجلہ اور فرات لاکھوں میل کا فاصلہ ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ, اور پھر وہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کے بارے میں, عمر سے سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ اگر تم انتظام چلا نہیں سکتے تھے تو پھر وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے. وہ جو سارے واقعات آپ پڑھتے ہیں وہ اصل میں اسی جو ان کی پالیسی تھی اس کا حصہ ہے کہ راتوں کو آپ گشت کر کے کان لگا کے سنتے تھے کہیں بچے رو تو نہیں رہے, کیوں رو رہے ہیں, فاقہ کیوں ہے, میری ذمہ داری ہے, اور اپنے سر پر اٹھا کر وہ راشن جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے. وہ یہ اسپرٹ تھی کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا, ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پر, یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اور وہ تو ایک بہرحال تاریخی واقعہ ہے کہ دور کہیں وہی دجلہ اور فرات کے کنارے پر کسی شخص کی بھیڑ کو بھیڑیا کھا گیا, تو اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ عمر اس دنیا سے چلے گئے. یعنی اس وقت ٹی وی تو تھا نہیں, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کہ خبر جو ہے وہ آنن فانن پھیل جائے کہ حضرت عمر شہید ہو گئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ عمر شہید ہو گئے, عمر جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ ہماری بھیڑوں کی طرف وہ میلی آنکھ سے دیکھے. آج ایک بھیڑیے نے میری بھیڑ کو پھاڑ کھایا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر اس دنیا میں نہیں ہے. تو تحقیق کی تو پتا چلا واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو چکی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ایک اور عمر کو بخشی کہ اس نے پھر اس کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا, اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ اموی خلیفہ ہیں, لیکن ان کے جو پیش رو خلفاء تھے انہوں نے جاگیریں بانٹی تھیں اپنے خاندان میں, جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا بادشاہتوں میں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی وہ سارے جو اسٹام تھے, وسیقے تھے, وہ منگوا لیے کہ جو جو جاگیریں ملی ہوئی ہیں بشمول اپنے وسیقے, سب کو لے کر کینچی سے کاٹ دیا اور فرمایا کہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کی جاگیر ہے, اور تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہ آپس میں بانٹتے پھرو. اور پھر ایسا نظام بنایا, ایسا نظام بنایا کہ جو خزانچی تھا بیت المال کا, اس نے آ کر کہا کہ امیر المومنین زکوٰۃ کا مال پڑا ہے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے. تو فرمایا کہ اچھا غیر مسلم کو بھی دے دو, غیر مسلموں کو دے دو. چند روز کے بعد وہ پھر آیا کہ جی غیر مسلموں کو دے کر بھی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ بچ گیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلا دو, یعنی اس سے وہ خوراک راشن لے کر پھیلا دو زمین پر, اللہ کی مخلوق پرندے اور جانور جو ہیں وہ اس میں سے کھا سکے. تو یہ وہ تھا کہ اللہ کے دین کے دشمنوں کی, اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ جو چراغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا, جس کو اپنی منطقی انتہا تک پہنچایا تھا, اس کو بجھا دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ گریجولی اس چراغ کو، اس کی روشنی کو بڑھاتا رہا، تورات و انجیل میں اس کی روشنی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید عطا کیا تو وہ پورا ایک سورج بن گیا، جس طرح ایک دیا ہے، پھر ایک بلب ہے، پھر ایک سرچ لائٹ ہے، اور پھر سورج ہے. سورج جو ہے وہ ہر چیز کو کرسٹل کلیئر کر دیتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خورشید رسالت کہتے ہیں، آفتاب رسالت کہتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سورج طلوع کر کے اس کی روشنی عوام تک جو پہنچائی ہے وہ خلافت راشدہ کے ذریعے سے، اور ان کے بعد انہی کے طرز پر چلنے والے جو خلافات ہیں ان کے ذریعے سے پہنچائی ہے. لیکن بہرحال سازشوں کا سلسلہ جاری رہا، اسی کے نتیجے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور پھر اسی کا سلسلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور پھر اسی کا سلسلہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خاص پلاننگ کے ذریعے سے، وہ تو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے لیکن ان کو وہاں سے گھیر گھار کر لے جایا گیا ہے اور ان کو وہاں پر شہید کروایا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ کے درمیان ایک خلیج پکی ڈالی جائے، اور قیامت تک پھر یہ خلیج جو ہے اس کو پر نہ کیا جا سکے. اور یہی آج ہم جو سب کا سب دیکھ رہے ہیں، اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.